بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
خیرات کرنے کے کتنے فوائد ہیں کتنے فوائد ہیں احادیث شریفہ میں اس سے بھی زیادہ فوائد ذکر کیے گئے ہیں یہ تو بیان کرتے کرتے اس وقت جو باتیں ذہن میں تھیں وہ بیان کر دی تھی کتنے فوائد ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو یہاں آج ذکر ہوئے ان کو ذہن میں رکھو اور ذہن میں رکھ کر کے خیرات کرنے کی خوب عادت ڈالو خیرات کرنے سے بلائیں رکتی ہیں خیرات کرنے سے مصیبتیں رکتی ہیں پھر جو ہے خیرات کرنے سے جو مصیبت آ گئی ہے وہ دور ہوتی ہے اور خیرات کرنے سے مغفرت ہوتی ہے خیرات کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے خیرات کرنے سے فرشتوں کی دعا ملتی ہے خیرات کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بری موت سے حفاظت ہوتی ہے خیرات کرنے سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے خیرات کرنے سے اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملتی ہے خیرات کرنے سے جہنم سے حفاظت ہوتی ہے خیرات کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور کبر اور فخر جیسی بیماریاں دور ہوتی ہیں دیکھو کتنے فوائد ہیں تو یہ سارے فوائد جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کچھ خرچ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ زکات جو فرض ہے وہ تو نکالنی ہی ہے تو اس پہ بھی یہ سب اجر و ثواب ہے تو ہم کیوں گھبرائیں جب اتنا کچھ ملے گا ہم کیوں گھبرائیں زکات نکالنے سے زکات خوش دلی سے نکالنی چاہیے اور جتنی فرض ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی نکالنی چاہیے 100 پاؤنڈ زکات فرض ہے تو 105 نکالو 110 نکالو 5-10 للہ بھی نکالو اور اس کے علاوہ باقی ہمارے اپنے حالات کو دیکھنے چاہیے اور حالات کو دیکھ کر للہ بھی خرچ کرنا چاہیے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے پاس جو ہے وہ 50,000 پاؤنڈ بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ زکات اپنی نکال دیتا ہے تو زکات کے ساتھ 5-10 ہزار للہ بھی خرچ کرنا چاہیے جب اللہ نے دیا ہوا ہے اور میں یہ بچوں کو سمجھاتا ہوں بچوں کو کہ آپ کو والدین کی طرف سے پاکٹ خرچ ملتا ہے کہ بورڈنگ میں رہتے ہیں نا بچے پاکٹ خرچ ملتا ہے تو جب تم گھر جاتے ہیں اور ابا پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 50 پاؤنڈ آپ نے جو گزشتہ مرتبہ دیے تھے وہ ابھی بھی ہے ہمارے پاس تو ابا اور دیں گے نہیں دیں گے ابا اور آپ گھر جا کر کے ایسا کہیں گے کہ 5 پاؤنڈ ہی رہ گئے ہیں 45 ہم نے خرچ کر دیے ہیں تو ابا اور نکال کر کے دیں گے کہ لیجیے تو ابا کو تو پوچھنا پڑتا ہے اللہ کو پوچھنا نہیں پڑتا اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت پڑا ہوا ہے تو جب بندہ اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے خزانے کو میرے دوسرے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خالی کیا ہے تو میں اس کے خزانے کو بھر دیتا ہوں اللہ کبھی محتاج نہیں کرے گا کبھی کمی نہیں آنے دے گا گھبراؤ مت اس سے یہ ہماری سوچ ہے یہ یہاں اپنی ضرورت کا لحاظ رکھو کہ مجھے الیکٹرک بل بھرنا ہے، گیس کا بل بھرنا ہے، بس ٹھیک ہے. مجھے بہت زیادہ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 جمع کر کر کے کہاں جاؤ گے؟ آگے چلتا کر دو، جہاں کام آئے گا. جو اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، بٹوے میں رکھتا ہے، وہ پیچھے چھوڑ کر کے جائے گا، اور جو آگے بھیج دیتا ہے وہ آگے پائے گا، اس کو وہاں کام آئے گا. تو خرچ کرو. ایسے جب حادثات پیش آتے ہیں اس وقت بھی خرچ کرنا چاہیے. بیچارے روہنگیا مسلمان کتنے پریشان ہیں اس وقت، وہ کن حالات سے دوچار ہو رہے ہوں گے جی. تو ہم ان کا تعاون دو طرح سے کر سکتے ہیں، ایک دعا کے ذریعے، دوسرا مال کے ذریعے، اور تیسرا تین طریقے سے، ایک دعا کے ذریعے، ایک مال کے ذریعے، اور تیسرا لوگوں کو ان دو کاموں کی طرف متوجہ کرنے کے ذریعے. اور جو برما میں ہے، جو لوگ جو بنگلہ دیش منتقل ہو گئے ہیں، ان کا تو تعاون مال کے ذریعے ہو سکتا ہے. جو میانمار میں ہے، برما میں ہے، جو ہجرت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کا تعاون تو سوائے دعا کے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو یہ دعا جو ہے کرنی چاہیے ہمیں. بہت سے لوگ ماشاءاللہ خیرات کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. نہیں، دعا بھی کرنی چاہیے، دعا کر کے بھی تعاون کرنا چاہیے. یہ حالت ایسی ہے کہ چاہے مسلمان ہو یا انسان ہو، جن حالات سے روہنگیا مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات سے اگر کوئی غیر مسلم بھی دوچار ہو، اس کا بھی تعاون کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. انسانیت کے ناطے غیر مسلم کا تعاون کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے ان حالات میں. اور مسلم کا غیر مسلم کا ان حالات میں تعاون کرنا یہ ہمارا فریضہ جو ہے، وہ اس صورت میں بھی ہوتا جبکہ یہ فائدے نہ ہوتے، کوئی فائدہ نہ ہوتا، کوئی فائدہ نہ ہوتا، پھر بھی انسانیت کے ناطے، اسلامی اخوت کی بنیاد پر یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اسی مواقع پر ہم ہمارے جیبوں کو خالی کریں اور ہمارے خزانوں کو کھول دیں، اور جتنا ہو سکے ہم تعاون کریں، جتنا ہو سکے ہم تعاون کریں، دوسروں کو بھی متوجہ کرو. دوسرے شہروں سے جو لوگ آئے ہیں، ہر جگہ اپیل ہو رہی ہوگی، امید یہی ہے کہ ہو رہی ہوگی، لیکن اور متوجہ کرو. اور یہ جو مسجدوں کی عادتیں ہیں کہ ایسے مواقع پر ایک آدھ مرتبہ اپیل کر کے جو جمع ہوتا ہے کسی ریلیف کو دے دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حالات کو دیکھو کہ یہ کوئی ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ تو مسلسل چل رہا ہے معاملہ، تو کرتے رہو، چندہ کرتے رہو، اور معتبر ریلیف والوں کو دیتے رہو، کرتے رہو، معتبر ذرائع سے بھیجتے رہو جب تک ہو سکے. اور دعا خوب کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالی شان ہو صرف روہنگیا مسلمانوں کے سروں سے نہیں، پوری دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر انسان کے سر سے ظلم کو اٹھا لے، ظلم کو ختم فرما دے، ظالموں سے اللہ تعالی شانہ دنیا کو پاک کر دے. جو جو قومیں دوسری قوموں کے خلاف اپنے دل میں نفرت لیے ہوئے ہیں اور جو ظلم کے منصوبے بنا رہی ہیں، اللہ تعالی شانہ ان قوموں کی سازشوں کو اپنی قدرت کاملہ سے روک دے. کوئی بھی قوم ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مسلم ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، لا مذہب ہو، کسی پر بھی ظلم جو ہے وہ کوئی مذہب گوارا نہیں کرتا، کسی پر بھی، نہ غیر مسلموں کو مسلمانوں پر، نہ مسلمانوں کو غیر مسلموں پر ظلم کرنا چاہیے. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی پھولتی نہیں ہے، ظلم کی جو ٹہنی ہے وہ کبھی پھولتی اور پھلتی نہیں ہے، اس پہ پھول نہیں آتے، سمجھے، اس پر کبھی بھی پھول نہیں آتے، اور پھول نہیں آتے تو پھل آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو ظلم کر کے جو شخص کامیابی حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کامیابی کے فوائد حاصل نہیں کر سکے گا. اور اس کے برخلاف مظلوم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، ظالم کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم کی ٹہنی، ظلم کی برانچ جو ہے اس پر کبھی پھل پھول نہیں آتے. اور مظلوم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، مظلوم کہ صبر کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مظلوم ہوگا اللہ تعالی شانہ اسے بہت میٹھے پھل دے گا، بہت بہت اس کو فائدہ ہوگا، بہت ترقی ہوگی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، پکڑ آتی ہے. ظالم کی ہمیشہ پکڑ آتی ہے اور مظلوم کی فریاد رسی ضرور ہوتی ہے. یہاں نہیں تو آخرت میں ہوگی. اللہ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آخرت میں سب کچھ دے دیتے ہیں، شہادت کی موت نصیب کرتے ہیں. تو میں خوب دعا کروں، ہاں خوب دعا کرو. ہر جگہ مسلمان جہاں جہاں تنگ ہے، پتہ نہیں سیریا میں کیا حالت ہوگی، پتہ نہیں عراق میں کیا ہوگا، جن جگہوں میں جنگیں ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، میکسیکو میں زلزلہ آیا، اکثر غیر مسلم آبادی ہے، لیکن درد ہونا چاہیے، درد. اس لیے کہ انسان انسان ہے، انسان تو کیا ایک جانور کو بھی تکلیف میں دیکھے تو درد محسوس ہونا چاہیے، درد محسوس ہونا چاہیے، درد محسوس ہونا چاہیے. ایسے تاریخ میں واقعات ہیں کہ جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے بادشاہت عطا فرمائی. ایک عام آدمی نے جانور پر رحم کیا تو جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے خواب میں بشارت سنائی بادشاہت کی، اور پھر وہ بادشاہ بنا. اس لیے رحم دل ہونا چاہیے، سخت دل. ان بعد الناس من اللہ القلب القاسی. لوگوں میں سے اللہ تعالی شانہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو، سخت سخت دل. ہوتے ہیں نا بعض لوگ بہت سخت دل ہوتے ہیں، کسی کی فیلنگ نہیں، کسی کے لیے دل میں درد نہیں. مائنڈ یور اون بزنس لایا نہیں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ بھائی ان کا پرابلم ہے ہم اس میں کیوں پڑے، ان کا پرابلم ہے ہم اس میں کیوں پڑے، ان کا پرابلم ہے ہم اس میں کیوں پڑے، ان کا پرابلم ہے ہم اس میں کیوں پڑے. دکھ درد نہیں ہوتا کسی کی بری حالت کو دیکھ کر. اور انسان جب روحانیت میں ترقی کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دشمن کی تکلیف سے بھی اسے درد ہوتا ہے. جو صلیبی جنگیں ہوئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی، مسجد اقصا اور بیت المقدس کے لیے، تو مسلمانوں کا جو سپہ سالار تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اور جو فوجیں لڑنے کے لیے جاتی تھی تو ان فوجوں میں جو سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا وہ ہمارے اس ملک کا ریچرڈ دی لائن ہارٹ، وہ بھی بہت بہادر، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور یہ بھی بہت بہادر، اسی لیے اس کو لائن ہارٹ کہتے ہیں، ریچرڈ دی لائن ہارٹ. اور خوب جنگیں رہی، اور سب سے مشکل جو مقابلہ ہوتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ اس وقت ہوتا تھا جب مقابلے میں ادھر سے کمان ریچرڈ دی لائن ہارٹ میں ہوتا تھا. تو ایسا دشمن تو مر جائے تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کی کتابیں میں غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ ریچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا کہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں زندہ بھی نہ رہ سکے, اور یہ اس علاقے کے رہنے والے نہیں تھے اور وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا, تو مرض کی تشخیص اور اس کا علاج جتنی مہارت ان کو تھی نہیں تھی. تو باقاعدہ طبیب کو بلا کر کے ریچرڈ دی لائن ہارٹ کا علاج کروایا اور جان بچائی, اور اس کے بعد پھر جنگ جاری ہوئی, یعنی اس کے بعد بھی جنگ جاری رہی. یہ دل میں درد کہ ایک شخص بیمار ہے, مر رہا ہے, اس کا علاج ہمارے پاس ہے, پھر بھی ہم علاج نہ کریں. تو دل ہونا چاہیے, اندر دل ہوگا تو پھر اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ خیرات کرو, اندر دل ہوگا تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دوسروں کو سمجھاؤ اور اعلان کرو, دل ہوگا تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کرو, خود دعا کرے گا, اندر سے تڑپے گا, دکھ ہوگا اسے, دکھ ہوگا. اس لیے میرے بھائی اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اس وقت ہمارے بے شمار مسلمان بھائی بہنوں سے اور انسانی بھائی بہنوں سے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے, تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں اور ہمارے ان انسانی بھائیوں اور بہنوں کی ہم امداد کریں. وہاں سوچو تو صحیح, زلزلہ جب آتا ہے, زلزلہ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں, ماں باپ ایک طرف ہو جاتے ہیں, اولاد دوسری طرف, یا یوں سمجھو کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں, بھائی بہن ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے دوسروں کے قبضے میں آ جاتے ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں, زندگیاں گزر جاتی ہیں اور دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی, زندگیاں گزر جاتی ہیں دوبارہ ملاقات نہیں. آسان کام ہے یہ, ہمارا بچہ اسکول سے ایک گھنٹہ لیٹ آتا ہے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے, کیا حالت ہو جاتی ہے. ہم کسی سے رابطے کی کوشش کریں اور موبائل کے ذریعے رابطہ نہ ہو سکے اور پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا, پہنچے نہیں ابھی, تو ہمیں طرح طرح کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں, کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا, کہیں یوں تو نہیں ہو گیا, کچھ بیمار تو نہیں ہو گئے. تو زندگیاں گزر جاتی ہیں اور لوگ ملتے نہیں, تو کیا کوئی پرایا ہے اس وجہ سے ہمیں دکھ نہیں ہونا چاہیے, غیر مسلم ہے اس لیے دکھ نہیں ہونا چاہیے, رشتے دار نہیں ہے اس لیے دکھ نہیں ہونا چاہیے, تعلق والا ہے تو دکھ ہو, تعلق والا نہیں تو دکھ نہیں, یہ ہونا چاہیے, ایسا دل سخت ہونا چاہیے. تو دل جو ہے اسے حساس ہونا چاہیے, فیلنگ والا ہونا چاہیے, احساس والا دل ہونا چاہیے, سخت دل نہیں. آپ مدد نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, ریسورسز نہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن دل ہوگا, دل آپ کا وہاں لگا رہے گا, اس کے بارے میں فکر ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس رحم دلی کی وجہ سے جو دل کی گہرائی سے آپ کی دعا نکلے گی وہ اس کے مسئلے کو حل کر دے, اور اگر آپ اس کے مسئلے کو حل نہ بھی کر سکے تو اس رحم دلی کی وجہ سے آپ تو فائدے سے خالی نہیں رہے, آپ کو جو اس کے فوائد مرتب ہونے والے تھے وہ تو ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء, ہے کچھ نہیں لیکن دل اندر سے رو رہا ہے کہ بیچارہ بھوکا ہے, وہ بیچارہ بھوکا ہے, بیچارہ بھوکا ہے, کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اجنبی آدمی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گھر میں اس کو لا کر کے سلاؤں کیسے, حالات ایسے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے دل رو رہا ہے کہ پتا نہیں وہ بےچارا کیا کر رہا ہوگا, پتا نہیں کہاں گیا ہوگا, پتا نہیں کہاں سویا ہوگا. یہ رحم ہے آپ کے دل میں, تو آپ جو ہے یہ رحم کو منفی سما کے مورد ہو گئے, تمہارے دل میں کسی کے لیے رحم ہوگی تو اللہ تم پر اپنی رحمت نچھاور کرے گا. تو فیلنگ رکھو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی فیلنگ, کوئی بیمار ہے, کوئی غریب ہے, کوئی قرض میں ہے, کوئی اولاد سے پریشان ہے, کوئی بھی مصیبت, کوئی پڑوسی کی وجہ سے پریشان ہے, تو یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو اچھا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہے. تو خیرات کرو بھائی, ہاں خیرات, خیرات کی عادت ڈالو. ایسے حالات میں تو کرنا ہی نہیں, کرنا ہی چاہیے, لیکن ایسے حالات نہ ہو پھر بھی ادھر ادھر ڈھونڈو کہ بھائی میرے پاس 500 پاؤنڈ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, کوئی ہے, کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی بھوکا ہے, کوئی پیاسا ہے. اس ملک میں بھی بہت غریب لوگ رہتے ہیں, اس ملک میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں, اس ملک میں مسلمانوں میں بھی اس ملک میں بہت غریب لوگ ہیں, اس ملک میں بھی. یہ سوچ بھی ہماری غلط ہے کہ اس ملک میں چندہ نہیں دینے کا, یہاں تو سب کھاتے پیتے لوگ ہیں, یہاں کے ادارے سب بہت اچھی طرح چلتے ہیں, یہاں نہیں دینے کا, یہ سوچ غلط ہے. ادارے ایسے ہی تھوڑے چلتے ہیں, اس ملک کے خرچے بھی تو بہت زیادہ ہیں. تو مساجد میں بھی, مدارس میں بھی چندہ ڈالنا چاہیے. جس جس مسجد میں آپ کا جانا ہو تو جیب میں سے 1 پاؤنڈ ڈال دیں تو کیا جاتا ہے آپ کا. اور جو جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے تو اس مسجد میں ہر ہفتے 5 پاؤنڈ ڈالنے چاہیے, 10 پاؤنڈ ڈالنے چاہیے. اس لیے کہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس مسجد کے فوائد مجھے حاصل ہو رہے ہیں, اس مسجد کی وجہ سے مجھے 5 وقت کی نمازیں باجماعت مل رہی ہے, اس مسجد کی برکت سے مجھے دین سیکھنے کو مل رہا ہے, اس مسجد کی وجہ سے میرے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. بھائی جو بھی فائدہ آپ کو مسجد میں پہنچا وہ مسجد کی وجہ سے مل رہا ہے. اور ایسا سوچنا چاہیے کہ اس مسجد میں آنے والے مصلیوں میں میں ہوں, ہم 100 آدمی یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اگر ہم 100 اس مسجد میں پیسے نہیں دیں گے تو کوئی باہر سے آنے والا ہے یہاں پیسے دینے کے لیے. یہ جو جمعہ کے دن اور عید کے دن مسجدوں کے اندر یہ صفوں کے اندر جو تھیلی گھماتے ہیں نا, تھیلی, اب تو میرے خیال میں یہ انٹرنیشنل رواج ہو گیا ہر جگہ پر ٹھیلی. مجھے تو اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. خوشی کا دن ہے, عید کا دن, اور وہاں یوں کر کے 1-1 پاؤنڈ کے لیے, 25-25 پینی کے لیے, 50 پینی کے لیے. یعنی مسجد کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ہر جمعے کو مسلیوں سے بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ دو. میں تو مسجد والوں کو بھی کہتا ہوں جہاں مجھ سے کہا جا سکتا ہے, مسلیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نوبت ہی کیوں آنے دیتے ہیں, تجوری میں ڈالو پیسے, اتنے پیسے ڈالو کہ ان کو یہ بھیک نہ مانگنی پڑے. اور کمیٹی والوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی تمہارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا, لوگ تجوری میں ڈال کے جاتے ہیں پھر بھی آپ یہ لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جمعہ کے دن. آپ ذرا اپنا انکم اور ایکسپینڈیچر دیکھیے, ایکسپینڈیچر اگر 500 پاؤنڈ کا ہے اور تجوریوں میں سے انکم 500 پاؤنڈ کا ہے تو کیوں یہ کیا ہے یہ بات. ترغیب دو, یہاں سے ممبر سے ترغیب دو اور سمجھاؤ لوگوں کو کہ بھائی یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بند کر دو, اور ایسا کہو کہ اس ہفتے سے یہ تھیلی کا گھمانا بند ہو رہا ہے, یہ پیچھے تجوریاں رکھی ہوئی ہیں, مسجدیں ایسے ہی نہیں چلتی. آپ کا گھر ایسے ہی چلتا ہے؟ نہیں چلتا, آپ کو بھی بل بھرنا پڑتا ہے, گیس, پانی, الیکٹرک, پھر ویئر اینڈ ٹیئر, کارپیٹ بدلنی پڑتی ہے, ونڈو ٹوٹتا ہے, گلاس ٹوٹتا ہے. یہ تو پبلک جگہ ہے اور بہت بڑی جگہ ہے, تو ڈال کے جاؤ. اور پھر ذرا رمضان میں لوگوں کو متوجہ کرو کہ بھائی رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ہماری عمارت کا پورا خرچہ جو ہے وہ 1 لاکھ پاؤنڈ ہے مثلا, اور الحمدللہ پورا سال آپ تجوری کے اندر پیسے ڈالتے ہیں, اس میں سے 60,000 پاؤنڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں, 40,000 کا شارٹ فال رہتا ہے, تو آپ ذرا توجہ فرمائیں, رمضان کا مہینہ ہے مبارک میں. یہ کتنا اچھا طریقہ ہے, بجائیے ہر جمعے کو. اور بعض مسجد کی کمیٹیوں کا تو یہ مزاج ہوتا ہے کہ انکم انف ہوتا ہے پھر بھی کہ جتنا زیادہ یہ حلمی مزید. اللہ تعالی شان ہو بھائی ہمیں توفیق دے. تو مسجدوں میں بھی خرچ کرو, مدارس کے اندر بھی خرچ کرو, اور انڈیا وغیرہ جو انڈیا پاکستان وغیرہ دوسرے ملکوں کے جو مدارس ہیں وہاں کی جو ضرورتیں ہیں
ان کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں کا بھی لحاظ رکھو اور یہاں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا بھی لحاظ رکھو. ہر جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. جتنی زیادہ جگہوں پر آپ کا پیسہ لگے گا اتنا زیادہ آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. ہمیں عمل کی خوب توفیق عطا فرما رہے ہیں. ہمیں عمل کی خوب توفیق عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ کو بس یہ جذبہ ہمیں عطا فرماوے کہ ہم خود ڈھونڈیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہاں خرچ کروں, کہاں خرچ کروں. خود ڈھونڈو, پوچھو ایک دوسرے کو. جن پر آپ کو اعتماد ہو ان کو کہو. علماء پر آپ کو اعتماد ہے تو ان کو کہو کہ بھئی آپ مجھے بتاؤ یا یہ کہ آپ یہ لے لیجیے آپ خرچ کر دینا کسی مناسب جگہ پر. زکات کو بھی صحیح جگہ پہ خرچ کرو, للہ کو بھی صحیح جگہ پہ خرچ کرو. اور بجٹ ہونا چاہیے. بجٹ مقرر کرو کہ پورے سال میں, پورے سال میں اپنے انکم کے مطابق پورے سال میں مجھے اتنا للہ ضرور خرچ کرنا چاہیے. بھائی 100 میں سے 2.5% جاتا ہے جی, تو اللہ تعالی شانہ نے آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ للہ دیے اور 1,00,000 پاؤنڈ میں سے زکات کتنی جائے گی 2,500 پاؤنڈ. باقی کتنے رہ گئے 97,500 پاؤنڈ رہ گئے. تو اللہ نے آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ زکات نکالنے کے لیے تھوڑے دیے تھے. اللہ نے آپ کو یہ 97,500 پاؤنڈ اس لیے دیے ہیں کہ 2,500 پاؤنڈ زکات نکالنے کے بعد دوسرے بہت سے ایسے کام ہیں جن میں للہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں تجھے 97.5 دے رہا ہوں تو 50 اپنے پاس رہنے دینا اور باقی 47,500 ان کے خرچ کرنا. اس لیے کہ 47.5 خرچ کرنے کے بعد بھی تیری کوئی کمی نہیں ہوگی 50 میں. لیکن نہیں, جنت میں کوئی گھر نہیں بنا تھا, دنیا میں گھر پہ گھر. ایک پراپرٹی, دوسری پراپرٹی, تیسری پراپرٹی, چوتھی پراپرٹی, پانچویں پراپرٹی, چھٹی پراپرٹی, ساتویں پراپرٹی, آٹھویں پراپرٹی, کچھ نہیں. اور میں نے خود کتنے لوگوں کو کہا, مالدار لوگوں کو اور 6-7 پراپرٹی والوں کو, کہ میں نے کہا کہ ایک چیز ہے وقف بشرط الانتفاع, تو تمہیں اپنی زندگی میں تو کوئی قربانی نہیں دینے کی. یہ پراپرٹی وقف کر دو, وقف کر دو. ایک پراپرٹی, 7 پراپرٹی ہے جانتا ہوں, تعلق ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی خاطر وقف کر دو ایک پراپرٹی, کہ میرے مرنے کے بعد میری 6 پراپرٹی ہے اسے تو تقسیم کر لیں گے میرے وارث, لیکن یہ ایک پراپرٹی میں نے میری زندگی ہی میں وقف کر دی اس ادارے کو یا اس کام کے لیے, تو بھی کیا نقصان ہوتا. لیکن میں نے کہا بشرط الانتفاع, یہ نیت کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اس کا بھڑا بھی میں ہی کھاتا رہوں گا میرے مرنے کے بعد. لیکن ابھی سے وقف ہو گئی, ابھی سے کر دی وقف میں نے. کتنے مالدار لوگوں کو کہا اور کتنے 6-7 پراپرٹی والوں کو کہا, ان میں سے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن یہ کام نہیں کر سکے. تو مجھے جب ان کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ 7 پراپرٹی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جا سکے, 1 پراپرٹی اپنے لیے نہیں کر سکے. اور یہ وقف کا جو باب ہے نا, یہ ختم ہو گیا ہے, اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں میں. اسی لیے بار بار لوگوں کو متوجہ بھی کرتا ہوں, 1-to-1 بھی لوگوں کو کہتا ہوں. میرے جو متعلقین ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا انکم اچھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پیسے سیو کر کے ارادہ کر لو کہ 1 پراپرٹی آپ وقف کر کے جائیں گے. وقف کرو, کتنا اچھا ہوگا کہ وقف ہو گئی پراپرٹی, اب اس میں سے 5,000-7,000 کا سالانہ انکم ہے, وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی خیر کے کاموں میں خرچ ہوتا رہے گا. آپ کو کوئی یاد کرے نہ کرے, کوئی اولاد آپ کے لیے کچھ کرے نہ کرے, یہ ہوتا رہے گا. کرنے والے کرتے ہیں, کرنے والے کرتے ہیں. علماء سے ملو, مفتیوں سے ملو, دعوی اکیڈمی میں دارالافتاء سے آ کر کے اس سلسلے میں پوچھو, مسائل وغیرہ پوچھو کہ کیا کس طرح کیا جاتا ہے. تو وقف کرنے کی بھی نیت کرو. کرو گے اگر اتنا انکم نہیں کہ اکیلا کر سکے, تو وہ کمیٹیاں بناتے ہیں نا, کمیٹیاں پیسے جمع کرنے کی, کمیٹیاں کیا کرتے ہیں، ہر مہینے 300 پاؤنڈ ڈالتے ہیں، ہر مہینے 200 پاؤنڈ ڈالتے ہیں، 10 آدمی جمع ہو کر، اور اتنے مہینوں تک پھر یہ لے لیتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو کمیٹی ڈالو اس کے لیے، کمیٹی بناؤ، 25 آدمی ہوگی، 30 آدمی ہوگی، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، چاہتے نہیں ہم. اور دیکھو آپ کی آخرت کے لیے سب کچھ بتلا رہا ہوں، سوائے تعمیر کے اوقات کے. آپ نے کبھی ہماری زبان سے یہ سنا کہ اسلامک دعوی اکیڈمی کو چندہ دو؟ کبھی سنا؟ مریدوں میں سے کوئی ایک مرید بھی پورے ملک میں مجھے کہہ سکتا ہے، پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں، مریدوں میں سے اور تعلقات والوں میں سے ایک آدمی مجھے کہہ سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ تنہائی میں مجھے ترغیب دی اسلامک دعوی اکیڈمی کو چندہ دینے کی؟ پوری دنیا میں ایک آدمی نہیں مل سکے گا، اس لیے کہ میرا کسی سے اس لائن کا تعلق ہے ہی نہیں. اسلامک دعوی اکیڈمی کو اللہ نے چلایا ہے، اب تک فیوچر میں بھی اللہ ہی چلائے گا. میں لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بزرگوں کے ذریعے جو چیز دی ہے وہ میں لوگوں کو دوں، لوگ مجھ سے سیکھیں، مجھ سے سیکھیں لوگ، اور مجھ سے سیکھیں جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس ہے، سیکھیں اور سیکھ کر کے لیں اور اس پہ عمل کریں. میرا تو تعلق اس بنیاد پر ہے. لوگ خود اپنی محبت سے اسلامک دعوی اکیڈمی کا تعاون کرتے ہیں، ماشاءاللہ کر رہے ہیں. جتنے ملکوں میں میرا سفر ہوا، جتنے ملکوں میں 4 ملین پاؤنڈ کا یہ پروجیکٹ تھا، اس دوران کتنے میرے اسفار ہوئے، ایک ملک میں ایک آدمی آپ نہیں بتا سکیں گے جو یہ کہے گا کہ اس نے ہمیں متوجہ کیا کہ یار 4 ملین پاؤنڈ کا پروجیکٹ ہے، کچھ تو آپ لوگ کرو. نہ کوئی نہیں، جاتا ہی نہیں میں اس نیت سے. یہ میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی مجھے تربیت اور نصیحت ہے کہ جب کسی ملک میں دین کی خدمت کے لیے جاؤ تو چندے کی بات نہیں کرنے کی، مجھے نصیحت ہے، وصیت ہے انہوں نے کی تھی. میرا جب باربیڈوس کا سفر ہوا، سب سے پہلی مرتبہ باربیڈوس کا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے، اس وقت ہماری بھوریا گاؤں کی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے چندہ وغیرہ. والد صاحب خود بھی نکلتے تھے، گھر گھر جاتے تھے الیسٹر میں کہ دیکھو اتنے سال ہم نے کام کیا، کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، ہمارا بھوریا گاؤں غریب گاؤں ہے، مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے، دیجیے. خود جاتے تھے بڑھاپے میں 70 ایئرز کے اوپر. تو ہمارے بھائیوں نے ہمارے والد صاحب کو، اس وقت باربیڈوس تو پتا ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے، مجھے بھی پتا نہیں تھا پہلی دفعہ جب میں گیا، لیکن اس وقت سنتے تھے، اس لیے کہ یہاں جب مسجد وغیرہ کی تعمیر ہوتی لوگ باربیڈوس چندے کے لیے جاتے تھے، اور پتہ چلتا تھا کہ 15,000 پاؤنڈ لے کر آئے، 20,000 پاؤنڈ لے کر آئے، لوگ وہاں اچھا چندہ دیتے تھے. یہ باربیڈوس سے آئے ہوئے ہمارے شاہد، پہلے یہاں سے جاتے تھے لوگ باربیڈوس. تو ہمارے بھائیوں نے کہا ہمارے والد صاحب کو کہ یہ تو ہمارے لیے مامت ٹاسک ہے، یہ بھوریا گاؤں کی مسجد، تو ہم کہاں مانگنے کے لیے جائیں گے. تو سلیم کو کہو، وہ جا رہا ہے، تو جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں چندہ بھی کر کے آئے گا. ہماری بھی جوانی تھی، بالکل ہم تیار ہو گئے کہ بہت اچھے، ابا نے مجھے کہا تو تیار ہو گئی ہم. ابا نے ہمیں کہا کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا مجھے ریسیپٹ بکس دے دو، میں کر لوں گا. پھر ایک دو دن کے بعد مجھے بٹھایا، اور بٹھا کر کے مجھے کہا کہ جب لوگ دین کی بات کہنے کے لیے بلائیں تو چندہ مانگ کر اپنا ویلیو کم نہیں کرنے کا، تمہاری بات کا اثر نہیں رہے گا. اور یہ کہا کہ یہ تمہارا بوڑھا باپ جو ہے، گھٹنوں میں درد بہت تھی، یہ تمہارا بوڑھا باپ ہے، وہ لنگڑاتے ہوئے لیسٹر کے گھر گھر جا کر بھوریا گاؤں کی مسجد کے لیے چندہ مانگے گا، اس لیے کہ اسے ممبر پر بیٹھ کر کسی کے سامنے تقریر نہیں کرنی ہے، اس کا ویلیو گھٹے تو کوئی حرج نہیں، لیکن تمہاری جو ابھی جوانی ہے اور تمہیں بہت لمبی مدت تک کام کرنا ہے، کام کرنا ہے لمبی مدت تک، تو تمہارا ویلیو گھٹنا نہیں چاہیے. لوگ آپ کو اس نظر سے نہ دیکھیں گے، یہ مول صاحب تو دین کی بات کرنے کے لیے نہیں، پیسہ مانگنے کے لیے آئے ہیں. غلط خیال ہے یہ. اگر کوئی چندہ کرنے کے لیے بھی آئے تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو نیچی نگاہ سے دیکھو, نا یہ ہماری بیماری ہے. لیکن چونکہ یہ بیماری ہے اور ہمارے والد صاحب جانتے تھے تو مجھے کہا کہ دیکھو یہ بیماری ہے قوم کی, تم اس کے شکار مت بننا. اسی لیے اسلامک دعوی اکیڈمی میں ہمارا اصول ہے, نہ میں چندہ کرتا ہوں نہ ہمارے اساتذہ میں سے کسی کو چندہ کرنے کی اجازت ہے. شروع سے اصول بنایا ہے ہم نے, اور یہ ذہن میں طے کیا ہوا ہے کہ جتنا اللہ پیسہ دے گا اتنا کام کریں گے. اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ اصول بیان کیا کہ پھر لوگوں کو اطلاع کر دو, اپیل کرو, اپیل کرو لوگوں میں کہ ہماری ضرورت ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دعوی اکیڈمی کے لیے ہم نے کبھی نہیں چندہ مانگا سوائے تعمیرات کے اوقات. یہ روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے مانگ رہے ہیں, آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ غریب ملکوں میں جو مدارس چل رہے ہیں, جو یتیم خانے چل رہے ہیں, غریب ملکوں میں جو بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں, مساکین رہتے ہیں, جن کو پیٹ بھرنے کے لیے پیسے نہیں, آپ اپنی آمدنی میں سے خرچ کرو, پہنچاؤ وہاں پیسے. دعوی اکیڈمی کے ذریعے نہیں, ہم ریلیف کا کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو ہمیں کوئی زکات کی رقم دیتا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ریلیف والوں سے رابطہ کر کے ہم بھی اس خدمت کے لیے تیار ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. اگر ہمیں کوئی غریبوں کے لیے پیسے دیتا ہے, زکات وغیرہ بھی اکٹھا ہوتی ہے, تو اس کا مدرسے میں اسلامک دعوی اکیڈمی میں زکات کی رقم کا کوئی استعمال نہیں ہے. یہ جو آپ یہاں زکات کی رقم میں بغیر کسی اپیل کے بھی پیسے ڈالتے ہیں, ایک ایک پیسہ اس میں سے جاتا ہے غریبوں تک. ہمیں اپنی حد تک معلومات حاصل کرتے ہیں, چیریٹیز والوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, بھائی کیا کیا پروجیکٹس ہیں سب معلوم, ایسے ہی نہیں دے دیتے. اور پھر ان کے لیے متعین کرتے ہیں کہ آپ کے یہ پروجیکٹس ہیں, اس میں سے اتنے گھر بنا دو, اتنے آنکھوں کے آپریشن کرا دو, اتنے لوگوں کو رکشو خرید کر دو, اتنے لوگوں کو کپڑے دے دو, اتنے یتیموں کی ایک سال کے لیے کفالت کرو, جو بھی ذہن میں. ابھی بھی وہاں بنگلہ دیش کے اندر روہنگیا مسلمانوں کے لیے ایک چیریٹی ایک ویلج بنا رہی ہے, ایک ہزار گھروں کی ویلج بنا رہی ہے, اور پرمیننٹ ان کے لیے شیلٹر تیار کر رہی ہے. 500 پاؤنڈ کا ایک شیلٹر ہے. تو ہم نے بھی ان کو کہا کہ 1000 میں سے 100 تو ہماری طرف سے شروع کر دو, آپ اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے 100, اس کے لیے ہم 50,000 آپ کو دے دیں گے, مطلب ایک فنڈ ریز کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ دیتے ہیں تو ایسے ہی کسی ریلیف کو نہیں دیتے تھے. جتنے ریلیف والے ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں یا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کام کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں, کیا کیا ہے آپ کا, کیا ہے کیا خرچہ ہے آپ کا, سب کا دیکھتے ہیں. تو کوئی بلانکٹ دے رہا ہے 5 پاؤنڈ میں, کوئی بلانکٹ دے رہا ہے 15 پاؤنڈ میں, تو یہ فرق سب دیکھتے ہیں. شورا بیٹھتی ہے باقاعدہ, مشورہ کرتی ہے, میرے پاس یہ لوگ آتے ہیں, میرے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. امید تو یہی ہے کہ پہنچ رہا ہوگا, بیچ میں کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہماری حد تک جتنا ہو سکے کرتے ہیں. تو یہاں سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن یہاں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں میں, اپنے گاؤں کے اطراف میں, یہ روہنگیا مسلمانوں کے علاوہ جہاں کہیں انڈیویجل یا جماعت پریشان ہو تو آپ خرچ کرنے کی عادت ڈالیے, بس اتنا میں کہہ رہا ہوں. خرچ کرنے کی عادت, ایسی ایمرجنسی میں تو ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے بھی دینا چاہیے. لیکن آپ بجٹ مقرر کر کے 2.5% سالانہ زکات دیں گے اور 5% 10% 15% للہ میں ہم خرچ کریں گے, اور ہر رمضان میں وہ 15% نکال دو, 10% نکال دو اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں, ڈھونڈو خود ڈھونڈو. اور اس کے علاوہ ایسے ایمرجنسی کے موقع پر اس سے ہٹ کر کے جیب کو اس وقت دیکھو کہ جیب کتنا ہیلتھی ہے اور اس کے مطابق پھر خرچ کرو. اور فائدہ اس کا کس کو ہوگا؟ جن پر آپ خرچ کرتے ہیں ان کا تو دنیاوی فائدہ ہوگا, آپ کا دنیاوی بھی ہوگا اور اخروی بھی ہوگا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کے منہ میں لکما جاتا ہوگا تو ان کے کلیجے سے دعا نہیں نکلتی ہوگی؟ کتنے کتنے دن کے بھوکے ہیں وہ. وہ یمن کے اندر جنگ چل رہی ہے, یمن میں اور وہاں خوراک نہیں جا رہی ہے. یمن میں تو میں نے وہ یمن کے بچوں کے فوٹو دیکھے اور اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں, 5-25 نہیں, کئی ہزار, 2 سال کے 2.5 سال کے 3 سال کے 4 سال کے 5 سال کے بچے ایسے ان کے فوٹو کے دیکھے نہ جا سکے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں جہاں قحط اور فیمین اور ڈراؤٹ ہے اور کھانا نہیں مل رہا ہے. ایسی جگہ ہڈیاں نظر آ رہی ہے, پسلیاں نظر آ رہی ہے, چمڑی پسلی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ پیٹ جو ہے, پیٹ, وہ حدیثوں میں سنتے ہیں کہ پیٹ کمر کو لگ گیا ہے, وہ فوٹو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو بھائی سب کا تو ہم نہیں کر سکتے, سب کے لیے درد تو رکھ سکتے ہیں, سب کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, اور جتنا ہو سکے اتنا, جتنا ہو سکے اتنا. آپ کے گھر میں 3 روٹی ہو صرف, اور 10 آدمی آپ کے دروازے پہ دستک دے کہ ہم بھوکے ہیں کھانا کھلاؤ, تو آپ سب کو تو نہیں کھلا سکتے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ میں نے تو دوپہر بھی کھانا کھایا تھا, کل تک تو مجھے انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا, اور کل تو مجھے 3 روٹی ملے گی, چلو یہ 3 روٹی تم لے جاؤ, آپ لوگ کسی طرح بانٹ کر کے تھوڑا تھوڑا 2-4 لوگ میں کھا لیں, اتنا تو کر سکتے. خرچ کرنے کی میرے بھائیو عادت ڈالو. خرچ کرو گے ان کا تو دنیا بھی فائدہ ہے, آپ کا دنیا بھی اخری دونوں فوائد ہوں گے, بہت راحت میں رہیں گے, بہت فوائد ہوں گے, بہت فائدے ہوں گے, حسن خاتمہ نصیب ہوگا, حسن خاتمہ نصیب ہوگا. یہ دل سے دعا نکلتی ہے ایسے لوگوں کی, دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہو بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, یہ فکر ہم سب کو نصیب فرماوے. بھائی کرو گے سب انفاق بھی, سبھی رہو سخی بن جاؤ, خرچ کرنے والے بن جاؤ, جو لیس فورچونیٹ ہے ان کے لیے کچھ کرنے والے بن جاؤ. اندھے ہیں, گونگے ہیں, لولے ہیں, لنگڑے ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, یہاں بھی ڈھونڈو, یہاں بھی اس ملک میں بھی ڈھونڈو. جو یہاں وہ امیگرنٹس کے جن کا ابھی ہوم آفس میں کیس چل رہا ہے, کام بھی نہیں کر سکتے, بینیفٹ بھی نہیں ملتی, کن کن حالات سے وہ گزرتے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں, اندازہ نہیں لگا سکتے. اور خاص طور پہ جو وہ آدمی جو شریف ہے, جو کسی قسم نے بھیک نہیں مانگتا, شریف خاندان سے تعلق ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, عرب ملک, کہیں افریقہ کہیں سے بھی آئے ہیں, تو شرافت ہے خاندان میں, مانگے کس سے؟ ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی بیویاں ہیں, ان کے یہاں بھی عید آتی ہیں, وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ان کی بھی نظریں بازار وغیرہ میں پھل فروٹ پر پڑتی ہیں. فکر رکھو, اللہ نے سب کو عقل دی ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے نظر آتے ہیں, لیکن ہم خود ہی اگنورنٹ رہنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اگر معلوم, ہم شبہ تو ہوتا ہے کہ پوچھو ان کو, لیکن پوچھنے جائیں گے تو گلے پڑ جائے گا, ایسا نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق دے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان, اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أنقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.